أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بر محمد وآل محمد صلوات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ایک دفعہ درود بھیجیں امام زمانے کی ذات کے اوپر، بر محمد و آل محمد. گزشتہ جو دن گزرا وہ دن 8 شوال یعنی یوم انحداب جنت البقیع کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے. اسی حوالے سے چند عرائض آپ افراد کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ، اور خود تعلیمات اہل بیت کی جانب جب ہم رجوع کریں تو اہل بیت نے جو ہمیں تعلیم دی اور وہ تعلیمات جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں، اس کے اندر ہمیں شاعر الہی کی، ان کا احترام اور ان کی جو حرمت ہے اس کی نگہداری کی، اس کی حفاظت کی جو ہے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی تعلیمات کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شاعر الہی کی حفاظت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی حرمت کا پاس رکھیں. اور بعض شاعر الہی کا ذکر خداوند عالم نے قرآن میں کیا بھی ہے. مثال کے طور پہ صفا و مروہ کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، کہ صفا و مروہ جو ہیں وہ شاعر الہی میں سے. اور اسی طرح تعلیمات اہل بیت میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خود مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ اور یہ جتنے اہم مقامات جن کے احترام کا ہمیں خداوند عالم نے حکم دیا ہے، خود یہ مسجد، یہ تمام کے تمام شاعر دینی میں سے ہیں، شاعر الہی میں سے ہیں، جن کا احترام ہم سب پر واجب ہے، جن کی حرمت کا پاس رکھنا ہم سب پر واجب ہے. اور نہ صرف ہمارے مکتب کے اندر نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے اندر یہ چیز ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے. خود شاعر کسے کہتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. شاعر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ یعنی علامت، ایسی چیز کہ جسے آپ دیکھیں تو ذل علامہ، یعنی جس چیز کی وہ علامت ہے وہ یاد آ جائے. بس اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز شاعر نہیں ہوتی، بلکہ شاعر کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دین خدا کی پہچان ہوتی ہو. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے ہم کہیں کہ یہ شاعر ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے اندر جب ہم اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ ہم دین خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اسی طرح روایات میں آیا ہے، روایات میں یا اولیاء الہی نے جو ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اس کا ہم معنی کی جانب غور کریں. شاعر یعنی کیا؟ یعنی یہی کہ جس چیز کی یہ علامت ہے اس جانب ہم متوجہ ہوں. مثال کے طور پر ایک ایسی علامت میں جا رہا ہوں، راستے پر جا رہا ہوں، کسی روڈ کے اوپر سفر کر رہا ہوں اور ادھر ایک ایرو کا نشان بنا ہوا ہے الٹے ہاتھ کی طرف. اب اگر وہ ایسا نشان ہے کہ میں اس سے کنفیوز ہو جاؤں، میں اس سے یہ مجھے نہ پتہ لگے کہ میں نے سیدھے ہاتھ کی طرف جانا ہے یا الٹے ہاتھ کی طرف، تو یہ میں صحیح کہوں گا اس کو کہ یہ صحیح علامت نہیں ہے. بلکہ علامت وہ ہوتی ہے کہ جو مجھے صحیح ڈائریکشن کی جانب لے کے جائے، جس جانب، جس چیز کی وہ علامت ہے اس کی جانب مجھے لے کے جائے. لہذا ایک ایسی نشانی جو عبادت کی نشانی ہے، جو دین کی نشانی ہو، جو اطاعت خداوندی کی نشانی ہو، اس کو ہم شاعر الہی سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح آداب الہی اور سنن الہی جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، جو احکام الہی ہیں، وہ بھی دین کے شعار میں سے، جو مسلمات دین ہیں وہ دین کے شعار میں سے، اور تمام وہ چیزیں جو کلمہ الہی کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہوں، یہ تمام کی تمام شاعر الہی میں سے جو ہیں وہ آ جائیں گی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تحریک، ہر نہضت، ہر مکتب کے اندر کچھ اس کے شعائر ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نعرے یعنی شعائر، یہ بھی کسی شعائر کی ایک مصداق بنتا ہے، یعنی شعائر کا ایک مصداق ہے. لہٰذا اگر ہمیں کسی تحریک کو پہچاننا ہو، ہمیں کسی نہضت کو پہچاننا ہو، ہمیں کسی مکتب کو پہچاننا ہو، تو ہم ان کی ان علامات کی جانب متوجہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بھائی یہ علامتیں کون سی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کی جانب توجہ اختیار کریں، ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات کے اوپر. اللہ اگر ہم نہضت کربلے کی جانب توجہ اختیار کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جن نعروں کو بلند کیا گیا اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تحریک کس لیے آگے بڑھ رہی تھی. مختلف افراد آتے ہیں, مختلف مقاصد جو ہیں وہ کربلا کے بیان کرتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر اندازہ کیسے ہوگا؟ ان نعروں سے ہوگا جو کربلا میں بلند ہوئے. ان نعروں سے اندازہ ہوگا ہمیں کربلا کے مقصد کا کہ جو امام حسین نے اپنی تحریک کے آغاز سے انجام تک بلند کی. مثال کے طور پر حیات منت ذلہ, مثال کے طور پر مثلی لا یبایو مثلہ, یہ تمام وہ نعرے جو شاعر دینی ہیں جو ہمیں کربلا کا حقیقی مقصد جو ہے اس جانب متوجہ کرا رہے ہیں. اور دوسری جانب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یزید کے لشکر کے شاعر کیا ہیں, ان کے نعرے کیا ہیں, ان کے اہداف کیا ہیں؟ تو ہمیں ان کے جو نعرے ہیں, ان کے جو رجز ہیں, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس مقصد کے لیے جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو یہ جو شاعر کا مسئلہ ہے وہ یہاں تک ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. ایک اہم مزداق شاعر کا جو بیان ہوا ہے اور ہمیں خود اس کا احساس ہوتا ہے, فطری طور پہ ہم اس کا احساس کرتے ہیں, وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور ہیں, یعنی ان کے روضے, ان کے مقبرے. کیوں یہ شاعر ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین باقی ہے, جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا, لہذا ان سے منسوب تمام چیزیں جو ہیں وہ شاعر الہی کا حصہ ہوں گی, بلکہ بزرگ ترین شاعر الہی جو ہیں وہ ان سے منسوب چیزیں ہوں گی. ان کا گھر ہوگا, ان کا مقبرہ ہوگا, ان کا مقام شہادت ہوگا, جو جو چیزیں ان سے منسوب ہیں وہ تمام شاعر الہی ہوں گی. انہی شاعر الہی میں سے ایک جگہ جسے ہم جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں. جنت البقیع کیا ہے؟ جنت البقیع ایک قبرستان ہے, اور یہ ایسا قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں سب سے زیادہ اولیاء الہی, سب سے زیادہ اصحاب, سب سے زیادہ امہات المومنین اور ہمارے چار امام, یعنی ہم تمام اماموں کے جب مزار کی جانب دیکھیں تو چار امام معصوم کہیں ایک جگہ موجود نہیں ہیں سوائے جنت البقیع کے. کون کون سے امام موجود ہیں وہاں پر؟ امام زین العابدین, امام حسن علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک ساتھ درود بھیجیں امام کی ذات کے اوپر. اس قبرستان کی تاریخ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر یہ باغ تھے, یعنی مدینہ کے اندر جب حکومت قائم ہوئی ہے تو یہ باغ تھے, اور اس وقت اس طرح باقاعدہ قبرستان کے طور پر دفنایا نہیں جاتا تھا. پہلی شخصیت جو انصار میں سے یہاں پر دفن کی گئی ہے وہ اسعد بن زرارہ ہیں, یعنی جو مدینہ کے اپنے افراد تھے, جو مدینہ کے رہائشی لوگ تھے, ہجرت سے پہلے بھی وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے. ان میں سے اسعد بن زرارہ پہلی شخصیت ہے جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور دوسری شخصیت مہاجرین میں سے, جو مکے سے مدینہ آئے تھے, وہ کون ہے؟ وہ عثمان بن مظعون ہیں. یہ عثمان بن مظعون وہی شخصیت ہے کہ جن کے نام کے اوپر امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا, رسول اکرم نے ان کی قبر کے اوپر گریہ کیا تھا, اپنا بھائی کہا تھا, اور جب امیر المومنین کے گھر میں ایک دفعہ ان کے فرزند کی ولادت ہوتی ہے تو امیر المومنین اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں, اور اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام کے اوپر رکھا ہے. یہ دوسری شخصیت تھی جو جنت البقیع کے اندر دفن ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ رسول اکرم کے بیٹے جناب ابراہیم, جو ابتدائی اپنی زندگی کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی, اور اکثر امہات المومنین, اصحاب کرام, اچھے خاصے تابعین کی تعداد, یعنی جب ہم اولیاء, یعنی جو رسول اکرم سے منسوب یا اسلامی تاریخ میں جو اہم ترین شخصیات ہیں, جب ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے جو جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے, تو وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر, یعنی صرف امام معصوم کی قبر وہاں موجود نہیں ہے بلکہ امہات المومنین کی قبر موجود ہے, امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وہاں قبر موجود ہے, جناب ام البنین کی وہاں قبر موجود ہے, اور کئی اصحاب اور تابعین کی قبر وہاں پر موجود ہے, جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں, جو تاریخ اسلام میں جن کی ایک حیثیت ہے وہ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں. اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اگر ہم دیکھیں, ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات کے اوپر, امام صادق علیہ السلام کے دور میں کیونکہ تین امام پہلے سے وہاں پر مقبرہ موجود تھا, اور ایک حد تک جب بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت تھوڑی سی گشائش, اور ظاہری طور پر شیعوں کو ایک فرصت کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے اس دور میں. لہذا ہم دیکھتے ہیں یہ جنت البقیع کا جو ایریا ہے یہ ایک زیارت گاہ کے عنوان سے اس دور میں پہچانا جانے لگا اور لوگ یہاں پہ زیارت کرنے آنے لگے. اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں خود بنو عباس کے بعد اتوار کے اندر یہاں مقبرے تعمیر ہوئے, اور آج سے چند سو سال قبل حتیٰ قم اور ایران سے جو ہے وہ باقاعدہ معمار جو مشہور ہوتے تھے وہ جاتے تھے وہاں پہ, بہترین مقبرے جو ہیں وہ تعمیر اس دور کے حساب سے تعمیر کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کا دور, یعنی جب ایک ایسے فتنے کو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ بویا گیا, کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ پیدا کیا جا سکے. یہ 18ویں صدی عیسوی کی بات ہے کہ برطانیہ نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے, اور وہی جو پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی, اس کے تحت تین مذہبوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے برطانیہ. عرب کے اندر وہابیت, ایران میں بہائیت, اور بر صغیر میں قادیانیت. یہ تین مذاہب ہیں جسے برطانیہ وجود میں لایا ہے, یعنی اپنے ایک منصوبے کے تحت, اور یہ تینوں ساتھ, یعنی تھوڑے تھوڑے عرصے کے وقفے سے ان تینوں مذاہب کو برطانوی ایجنسیوں نے وجود میں لائے. کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقے کو ایجاد کیا جا سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر وہابیت کو وجود میں لایا گیا. وہابیت سے پہلے, یعنی محمد بن عبد الوہاب جو اس کا بانی تھا, اس سے پہلے ایک شخص بنام ابن تیمیہ تقریباً 600-650 ہجری کے اندر شام کے ایک علاقے کے اندر گزرا تھا, جس کے افکار تمام مسلمانوں سے جو تھے وہ جدا تھے. یعنی اس دور میں بھی ہم دیکھیں تو تمام سنی, تمام شیعوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھی, اس کا رد لکھا, اس کی مخالفت کی, یعنی مسلمانوں کے کسی فرقے نے اس کو قبول نہیں کیا, اس کے افکار کو قبول نہیں کیا. لیکن چند عرصے بعد اس کے افکار تقریباً مٹ گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقریباً 1100 ہجری کے اندر ایک شخص بنام محمد بن عبد الوہاب عراق نجد کے اندر, یعنی جو آج کا سعودی ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے نجد, وہاں جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اسلام کی مسلمات کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. یعنی اسے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شرک نظر آ رہا ہوتا ہے, تمام شاعر الہی جو ہیں اس کے نزدیک شرک ہو چکے ہوتے ہیں, آئمہ سے توسل, رسول اکرم سے توسل اس کے نزدیک شرک ہوتا ہے, اور وہ اتنا فساد اپنے علاقوں میں شروع کرتا ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسے باہر نکال دیتے ہیں. اسی طرح وہ در بدر کئی ممالک یا کئی علاقے جو ہیں وہ گھومتا ہے, لیکن کوئی بھی مسلمان اس کی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تمام باتیں جو تھیں اس کی وہ مسلمانوں کے جو اصلی مسلمات سے ان سے ٹکرا رہی تھیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برطانوی ایجنٹ تقریباً, جس کا جو انکشافات ہوئے ہمفرے کے نام سے, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اس کا نام, اور اس کے ساتھ کئی افراد جو جاسوس تھے برطانیہ کے, انہوں نے اس شخص کے اوپر کام شروع کیا. اس وقت یہ عراق میں موجود تھا اور اس کو ایک شخصیت بنا کر جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ یہ مختلف جو سلطنتیں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی, ان کے پاس جاتا تھا, ان کو جا کے اپنے افکار بیان کرتا تھا, بادشاہ یا جو حاکم ہوتے تھے اس وقت کے ان کو لالچ دیتا تھا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا, آپ میرے افکار پھیلائیں, میں آپ کی حکومت کو مضبوط کروں گا. یہ دور چلتا رہا, کچھ بادشاہوں نے حمایت کی لیکن کچھ مخالفتوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور اسے نکال دیا. یہاں تک کہ یہ محمد بن سعود کے پاس جو ہے وہ پہنچا, جو آل سعود کا جد ہے, اس کے پاس پہنچتا ہے. اس کے پاس آ کے یہ اپنا جو پلان ہے یہ بتاتا ہے, ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے کہ تم میرے افکار کو پھیلاؤ, میں تمہاری حکومت کو جو ہے وہ مضبوط کروں گا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر ایک ایسی حکومت کا جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی کہ جو خود ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی جو ایک سلطنت اسلامی تھی, یعنی عثمانیہ جو سلطنت تھی, اس کے خلاف ایک بغاوت کی صورت میں جنم لیتی ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے شیعوں کے خلاف اقدام کیا, نہیں, بلکہ خود اس سعودی عرب کا جو وجود ہے آج, یہ خود اہل سنت کی جو اسلامی خلافت تھی اس دور کے اندر, اس کے خلاف تحریک کی صورت میں سامنے آیا ہے. اور انہوں نے اس اسلامی مملکت کو جو ہے, جو اہل سنت کی اسلامی ایک مملکت اور خلافت موجود تھی جس کا مرکز ترکی اور استنبول کے اندر تھا, اس کو انہوں نے برباد کیا, اس کو تباہ کیا, اور اس کے بعد یہ حجاز جو ہے, یہ سعودی عرب کی شکل جو ہے ہمارے سامنے اختیار کرتا ہے. ان کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں اہم ترین چیزیں یہی ہے کہ توسل، مزارات کو منانا اور ان تمام چیزوں کو یہ شرک سمجھتے ہیں۔ رہبر معظم یہاں پہ ایک بہت جالب اور اچھی بات، جو تمام باتیں ان کی اچھی ہیں لیکن اس موضوع سے متعلق جو بات بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ افراد جو جس کو برطانیہ نے بویا ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور یہ تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، خود یہ افراد شرک کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء الہی کے احترام کرنے کو شرک کہتے ہیں، ان کے قبور کو احترام کرنے کو شرک کہتے ہیں، ان کو سلام کرنے کو شرک کہتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ در حقیقت شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک حکومت اسلام کے نام لیتی ہو لیکن وہ بت پرستی کرتی ہو، لیکن کس بت کی؟ ایک ایسے بت کی جو زمانے کا سب سے بڑا بت ہے، یعنی استکبار ہے، یعنی امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ، اس کے جو پجاری ہیں، جو اس کے غلام ہیں، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، در حقیقت وہ مشرک ہیں۔ لیکن وہی افراد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ در حقیقت میں مشرک کون ہے؟ مشرک خود سعودی عرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی پرستش نہیں کر رہا، بلکہ یہ کس کی پرستش کر رہا ہے؟ برطانیہ کی پرستش کر رہا ہے، یہ امریکہ کی پرستش کرتا ہے، یہ یہودیوں کی پرستش کرتا ہے۔ حقیقی طور پر مشرک یہ ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے چند افکار، اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہر چیز کے اوپر، شاعر الہی کے اوپر، حتیٰ شرک کی تہمت جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ ان برطانوی جاسوسوں کے اعترافات پڑھیں تو اس کے اندر ان کو جو پلان دیا گیا ہے اس کے اندر حتیٰ کعبے کو ڈھا دینے کا بھی حکم ہے۔ خود رہبر فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت جب انہوں نے جنت البقیع کو ڈھایا ہے، اگر برصغیر سے لے کر افریقہ کے جو اسلامی ممالک تھے ان میں ایک احتجاجی تحریک شروع نہ ہوتی، ایک نہضت شروع نہ ہوتی، سعودی عرب کے جو یہ جو حرکتیں ہوئیں اس کے خلاف قیام نہ ہوتا، تو یہ رسول اکرم کے مزار کو بھی ڈھا دیتے۔ اور خود ان کے ہم مفتیوں کے بیانات بھی بعض دفعہ سننے کو ملتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ رسول اکرم کا بھی روزہ ڈھا دیں، لیکن مسلمانوں کا خوف ہے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ ضرورت بھیجے اہل بیت کی ذات کے اوپر، لہذا جس قدر اہمیت اسلام نے شاعر الہی کو دی ہے، ان برطانوی اور امریکی ایجنٹوں نے آ کے شاعر الہی کو برباد کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز باقی نہیں رہے گی تو اس سے یاد آنے والی بھی چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا مقبرہ ہے، اگر کوئی آگے پوچھے گا یہ کس کا مقبرہ ہے تو پتہ لگے، بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کون تھے، یہ کیا تھے، یہ کیا پیغام لے کے آئے، اور پھر وہ حقیقی اسلام جو ہے، اسلام ناب جو ہے، پھر وہ زندہ ہونا شروع ہوگا۔ لیکن اگر ان تمام شاعر کو ڈھا دیا جائے، اگر ان نشانیوں کو مٹا دیا جائے، تو عملاً نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ بھول جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ فراموش کر دیں گے، لوگوں کو یاد نہیں رہے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف شیعہ اکثریت جو ہے اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر کس کس کے مقبرے موجود ہیں، وہ وہاں پہ آپ ان سے پوچھیں گے یہ کس کی قبر ہے، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی یہاں کھڑے کیوں ہو، کسی اور قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس کی قبر ہے تو اتنی ساری اور بھی قبریں، وہاں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ اچھا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم آخر بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن اکثریت مسلمان جو ہیں وہ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ غفلت؟ ان شاعر کو ڈھا دینے کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ جو ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کی طرف، اب ہم اپنے شاعر کی جانب اگر متوجہ ہوں، شاعر کیسے ہونے چاہیے؟ شاعر وہ ہونے چاہیے جن سے انسان اللہ کی جانب، اللہ کے دین کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو۔ یہ جو ہمارے کلچر کے اندر شبیہ کا رواج ہے، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے تاکہ انسان کربلا کی جانب متوجہ ہو، اس کی کہانی اس کو یاد ہے، اس کی تاریخ اسلام کی یاد ہے کہ اس دور میں کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر شاعر، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ خود اسلام کے اندر بھی بہت سارے شاعر کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر خود ہم رسول اکرم کے دور میں اگر ہم دیکھیں، رسول اکرم کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے، کیا بنایا ہے؟ ایک مسجد. اگر منافقین کا مقصد کیا ہے؟ منافقین کا مقصد یہ ہے کہ وہ کفر کو پھیلائیں, وہ اسلام کو نابود کریں, تو انہیں کیا بنانا چاہیے تھا؟ انہیں شراب خانہ بنانا چاہیے تھا, انہیں ایسی چیز بنانی چاہیے تھی جو اللہ سے ان کو دور کرے, لوگوں کو دور کرے. لیکن انہوں نے کیا بنایا؟ مسجد بنائی. اور خود خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد ضرار ہے, یہ مسجد اسلام کے ضرر میں ہے. اور کیا ہے؟ اور کفار کی تقویت کا سبب ہے. اور کیا چیز ہے یہ مسجد؟ یہ مسجد مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا سبب ہے. اور یہ مورچہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا. اور اے رسول, جب یہ آپ ان سے آ کے شکایت کریں گے کہ آیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے, تو یہ قسم کھانے کو تیار ہیں کہ یہ مسجد, ان کے ارادے نیک ہیں, یہ مسجد انہوں نے قربتاً اللہ بنائی ہے. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. کیا کیا تھا منافقین نے؟ منافقین نے ایک شاعر اسلامی کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اب ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ یہ جو چیز جس کا احترام کا حکم خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے, آیا یہ اس کے ذریعے ہمیں کہیں دھوکہ تو دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ خداوند عالم نے خود قرآن کے اندر جو نشانی بتائی ہے مسجد ضرار کی, اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے. ایک کیا چیز ہے؟ ایک یہ چیز ہے کہ آیا یہ چیز جو ہے جس کا احترام کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے, آیا کوئی اس کو اسلام کے ضرر میں تو نہیں استعمال کر رہا؟ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ اسلام کے ضرر میں ہے تو پھر ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے. اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ کفار کی تقویت کا سبب ہے یا نہیں ہے. اگر یہ کفار کو تقویت کر رہی ہے, اگر یہ کفار کی تقویت کر رہی ہے تو پھر ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے, ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ آیا یہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے افراد ہیں وہ اس کو اپنا مورچہ تو قرار نہیں دے رہے. اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا. ہمیں جذبات میں آ کے, یہ شاعر الہی ہے, اس کے احترام میں ہم دین کو نقصان نہ پہنچا دیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں, ایک دفعہ درود بھیجیں مولا کی ذات کے اوپر, مولا کے خلاف کس چیز کو بنیاد بنایا گیا؟ قرآن کو. قرآن شاعر الہی میں سے, لیکن اس قرآن صامت کو قرآن ناطق کے مقابل پر لے آیا گیا اور لوگ بیوقوف بن گئے. اس وقت لوگوں نے نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, لوگوں نے صرف ایک شاعر الہی کو دیکھا کہ جس کے بنیاد کے اوپر, جس کا بہانہ بنا کر بنو امیہ جو ہے وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم بنو عباس کا اگر دور دیکھیں, بنو عباس نے کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تحریک بنو امیہ کے خلاف شروع کی تھی؟ کربلا کے انتقام کے نام کے اوپر. ان کا نعرہ یہ تھا کہ وہ یہ حکومت اہل بیت تک پہنچائیں گے, حکومت جو ہے وہ آل رسول کا حق ہے. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے تحریک شروع کی تھی, اور بہت سارے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بیوقوف بن گئے. اسی طرح ہم آج کے دور میں دیکھیں, آج یہ جو سعودی عرب ہے, کیا کہلاتا ہے اپنے آپ کو؟ خادم حرمین شریف ہیں. جو شاعر الہی ہیں ان کا بہانہ بناتا ہے کہ جس نے ہماری مخالفت کی اس کا مطلب ہے اس نے کعبۃ اللہ اور مسجد النبی کی مخالفت کی. لیکن عام مسلمانوں کو, الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس بصیرت ہے, لیکن عام مسلمانوں کی جانب ہم نگاہ کرتے ہیں تو بہت سارے افراد بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ سعودی عرب کے تمام مظالم کی توجیہ کرنے لگتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ خداوند عالم نے ان کو کعبے کی حکومت دی ہے. کعبے کی حکومت ان سے پہلے یعنی سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی, اور انہوں نے اسی سلطنت عثمانیہ کے خلاف قیام کیا تھا. تو اس وقت کعبے کی حکومت اگر سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی تو وہ حق پڑتے, تو یہ باطل پڑتے. یعنی حق کو باطل مکس ہوتا رہتا ہے. ہم تاریخ کے اندر دیکھیں, خود ایک شخص آ کر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے جس کے پاس پہلے حکومت تھی کعبے کی, ان کے خلاف قیام کرتا ہے. اب جو حکومت ہو گئی ہے اب وہ حق ہو گیا, کل کوئی اور حق تھا. جس نے اس کو مارا, یعنی جنہوں نے اس حق کو مارا وہ بھی حق ہیں, اور جن کو مار رہے ہیں وہ بھی حق ہیں. یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس نظر سے دیکھیں جو نظر خداوند عالم قرآن میں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ صفات اگر دیکھ رہے ہو کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو بیوقوف مت بننا. لیکن آج خود مثال کے طور پر ابھی مسئلہ فلسطین ایک مقدس مسئلہ ہے. السلام علیکم. ایک مقدس مسئلہ ہے، اسلام کا اہم ترین، بقول رہبر معظم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے. اس کے ذریعے آج ہم دیکھیں تو حق و باطل کی صفیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہم دیکھیں یہ یمن کے مظلوم عوام، بحرین کے مظلوم عوام، لبنان کے مظلوم عوام، جہاں جہاں انہوں نے جنگیں مسلط کی ہیں، وہ تمام کے تمام قومیں اس فلسطین کے حق میں نکلتی ہیں. نہیں نکلتا تو کون نہیں نکلتا؟ جو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتا ہے. نہ صرف نہیں نکلتا بلکہ پس پش اسرائیل سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہوتا ہے. روز نئی نئی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ خادمین حرمین شریفین نے جو ہے وہ اسلام کی کمر کے اوپر ایک اور چھرا جو ہے وہ گھونپ دیا. یعنی بہت واضح مزداق حق و باطل کا جو آج بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ رہبر معظم کیا بیان فرماتے ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام الہی قوتیں اس مسئلے کی حمایت کر رہی ہیں، اور تمام باطل قوتیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس مسئلے کی مخالفت کر رہی ہیں. ایک اور مسئلہ جو شعائر کے عنوان سے ہمارے درمیان پھیلایا جاتا ہے، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. وہ مسئلہ جس کی جانب رہبر معظم نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ برطانوی تشیع ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہ شاعر الہی کو بہانہ بنا کر تشیعوں میں افتراق اور تفرقہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یعنی ہم گزشتہ ادوار میں اگر دیکھیں، امریکہ نے ہمارے سامنے اسلام کے دو آپشن چھوڑے ہوئے تھے. ایک داعش، طالبان، القاعدہ والا اسلام کا متحجر اور وحشتناک اسلام، اور ایک سیکولر اسلام تھا جو بے دینیت کی طرف ہمیں لے جاتا تھا، جو کہتا تھا نماز آپ کا جو انفرادی فرائض ہیں وہ آپ ادا کریں، اجتماع سے، حکومت سے، سیاست سے، محلے سے، تعلیمی نظام سے، گھریلو نظام سے، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہم دیں گے. آپ کا کام کیا؟ آپ کا کام ہے صرف جا کر نماز پڑھیں، روزے رکھیں، یہی جو آپ کی انفرادی عبادت ہے یہ کام انجام دیں، باقی تمام اس اجتماعی جو نظام ہے وہ کون دے گا؟ وہ ہم دیں گے. یعنی دو اسلام، ایک سیکولر اسلام اور ایک متحجر اسلام، جامد اسلام، یہ ہمارے سامنے جو ہے امریکہ نے رکھے ہوئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے معاملہ حل ان کا نہیں ہوا، آج تک جاری ہے، آج تک ان دونوں اسلاموں کو وہ ترویج کر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے جب یہ دو آپشن رکھیں گے پھر ہمیں کہیں گے اگر آپ اس سیکولر اسلام کو نہیں مانتے اس کا مطلب آپ طالبان اور داعش کے اسلام کو مانتے ہیں. ہم کہیں گے نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو کہیں گے بس آپ اس طرف آ جائیں، جو حقیقی اسلام ہے اس سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی، ہم کہیں گے یا یہ اسلام ہے یا یہ اسلام ہے. اسی طرح آج کے دور کے اندر برطانوی ایجنسیوں نے کیا کیا ہے؟ ایک شیعہ نظریہ جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی شاعر الہی کا بہانہ بنا کر تشیعوں کے درمیان جو ہے وہ افتراق پیدا کرتے ہیں. کبھی عطاداری کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی برات، یعنی جو اہل بیت کے دشمنوں سے برات ہے اس کا بہانہ بناتے ہیں. اور ان بہانوں سے کیا کرتے ہیں؟ ان بہانوں سے وہی کام کرتے ہیں جو منافقین مسجد ضرار سے انجام دینا چاہتے تھے. یعنی کفار کی تقویت کرنا چاہتے ہیں، مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لوگ حالت جنگ میں ان کا مورچہ بنانا چاہتے ہیں. بغداد میں ایک جب انگریزوں کی حکومت تھی، ایک جرنیل وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے ڈپٹی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایک ان کی عبادت ہوتی ہے نماز، اس سے پہلے جو ہے یہ ایک اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کے اندر یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آیا اس سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اس سے ہماری حکومت کو خطرہ نہیں ہے. تو کہتا ہے چلو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایسا کرو اب ان کو ڈونیشن دو، ان کو پیسے دو تاکہ یہ اور اذانیں دیں، ان کی مسجدیں بڑی ہوں، ان کی مسجد میں آج کے دور میں مثال کے طور پہ اے سی لگوا دو، ترقیاتی کام کراؤ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اذان کی نماز جو ہے یہ ہمارے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے. جب تک یہ نہیں ہے، جب تک ان کو انہی چیزوں میں لگا رہیں دو، انہیں کہیں توجہ حاصل نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے خلاف قیام کر لیں. یہ کہتے رہے اللہ اکبر لیکن انہیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، یہ ابھی ہم کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. کہنے دو انہیں اللہ اکبر، جب تک کہنے کہنے دو، بلکہ سپورٹ کرو انہیں اس اللہ اکبر کہنے کے اوپر. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی جانب دشمن جو ہمارا ہے, جو اہل بیت کا دشمن ہے, وہ خود ان کی پروموشن کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شیعوں کو لندن کے اندر ٹی وی کھول کے دیے ہیں انہوں نے, ان کو چینلز کھول کے دیے ہیں, ان کو مدارس کھول کے دیے ہیں, ان کو مسجدیں دی ہوئی ہیں, ان کو جو ہے وہ نیوز پیپر دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کام انجام دیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. کیا کام انجام دیں؟ تشیع کو فروغ دیں. اور وہ تشیع کو فروغ کیسے دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے درمیان. ایک دفعہ درود میں نے امام کی ذات کے اوپر لہٰذا استقبال ہمیشہ اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہے. تمام تاریخ اسلام کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جاری ہوتی رہی ہے, اور اس سے کفر اور الحاد کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. آج بھی ہمارے درمیان ایسا ہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ شاعر کو بہانہ بناتے ہیں, کبھی نماز کے کسی رکن کو بہانہ بنائیں گے, کبھی ولایت کو بہانہ بنائیں گے, کبھی قرآن کو بہانہ بنائیں گے, کبھی مسجد کو بہانہ بنائیں گے, کبھی مدرسے کو بہانہ بنائیں گے, لیکن کبھی حتیٰ مرجعیت کا بہانہ لے کے آئیں گے. ایک ایسا مرجع, ایک ایسا عالم آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرائیں گے کہ جو ظاہر میں ہم دیکھیں گے, ہم کہیں گے بھائی ہمیں سب علماء کا احترام کرنا چاہیے, لیکن جب ہم تھوڑی سی ڈیپتھ کے اندر جائیں گے, تھوڑی سی دقت کریں گے, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کفر و الحاد جو ہے اس مرجع یا اس عالم کی سپورٹ کر رہا ہے. مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہو رہا ہے اس عالم کے وجود سے. اور یہ تمام شاعر جن کا احترام کرنے کا, جس طرح مسجد کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ہے, قرآن کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ہے, تمام شاعر الہی کا احترام کرنے کا حکم ہے, اس طرح علماء کرام کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ہے, مرجعیت کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن انہی شاعر کو, انہی محترم چیزوں کو ہمارے سامنے لے کے آیا جائے گا کس حیثیت سے؟ تاکہ ہم بیوقوف بنیں, ہم احترام کریں ان کا. در حقیقت پس پشت کیا ہے؟ پس پشت یہ ہو کہ یہ اسلام کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور ہم بیوقوف بن جائیں کہ نہیں, یہ تو قرآن ہے, یہ تو مسجد ہے, یہ تو علم ہے, یہ تو نماز ہے, یہ تو مسجد ہے, یہ امام بارگاہ ہے, یہ عالم ہے, یہ مرجع ہے, اور ان بہانوں سے ہم بیوقوف بن جائیں. لیکن ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس چیز کے اندر یہ صفات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. سینکڑوں چینل کھلے ہوئے ہیں تشیعوں کی تبلیغ کے لیے. یعنی امریکہ ہم سے بہت مخلص ہے, وہ چاہتا ہے, ایک طرف وہ شام کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ایک طرف اس کے جو بنائی ہوئی تنظیمیں وہ ہمارے مقدسات کو پامال کرتی ہیں, دوسری طرف وہ ہمارے ہی چند شیعوں کو چینل کھول کے دیتا ہے, ان سے کھولتا ہے کہ آپ تشیعوں کی تبلیغ کریں. آیا وہ تشیعوں سے بہت زیادہ مخلص ہے؟ نہیں, تو پھر وہ کیوں فری میں یہ کام انجام دے رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے انجام دے رہا ہے کہ اس کے مفادات ان کاموں کے ذریعے پورے ہوتے ہیں, اور ہم انہی شاعر کے نام کے اوپر بعض دفعہ بیوقوف بن جاتے ہیں, کبھی عطاداری کے نام پہ, کبھی جو ہے وہ نماز کے نام پہ, کبھی ولایت کے نام پر, ان ناموں کے تحت ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. لہذا بہت سارے افراد ہیں, حتیٰ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر پورا تھیسس ہے کہ کس طرح اس یہ جو برطانوی تشیع ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو بنایا جائے. کیوں بنایا جائے؟ وہ ایک حل دیتا ہے, یعنی کہتا ہے کہ ہم اس کو کیوں پروموٹ کریں. وہ کہتا ہے یہ جو خمینی انقلاب لے کر آیا تھا, یہ کیوں لے کے آیا تھا, کیسے یہ انقلاب آ گیا؟ اس نے لوگوں کو کربلا یاد کرائی, اس نے لوگوں کو کربلا کا مقصد سمجھایا, اور مقصد سمجھانے کے بعد اس نے بولا دیکھو اب ہم آج کے دور کے یزید کو پہچانیں, اور پھر خود, یعنی اس کے الفاظ کے مطابق, خود حسین کی جگہ پر بیٹھ گیا اور شاہ ایران کو جدید کی جگہ پر بٹھا دیا. یعنی اب حسینی تحریک کا علمدار اس نے اپنے آپ کو قرار دیا اور شاہ ایران کو یزیدی تحریک کا علمدار قرار دیا, اور لوگوں کو بولا کہ یزید کے خلاف قیام کرو, اور لوگوں نے قیام کیا اور ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ انہوں نے بنا لی. اب کیونکہ ہمیں اس حکومت سے خطرہ ہے, یہ حکومت ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر روز بروز اپنا نفوذ بڑھاتی جا رہی ہے. آج عراق ان کے چنگل سے آزاد ہو گیا, آج شام ان کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے, آج فلسطین جو ہے وہ آزادی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے, آج لبنان کے اندر اسلامی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ قیام کی ہوئی ہے, ان کی ایک پاور ہے. آج ہم یمن کی جانب اگر نگاہ کریں تو تقریباً 50 سے 60 ممالک چند نہتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور وہ نہتے جن کے پاس صحیح اسلحہ بھی نہیں ہے وہ انہیں ایک ایئرپورٹ کے اوپر قبضہ کرنے نہیں دیتے. یہ انقلاب اسلامی کی برکات ہے جس کی وجہ سے استکبار جو ہے وہ خوف زدہ ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے تو ہم نے بھی یہی کام کرنا پڑے گا, ہمیں شاعر کے نام پہ ان کے خلاف ایک تحریک چلانی پڑے گی. بھائی یہ آزاداری کے خلاف ہیں, انہوں نے فلاں آزاداری کو حرام کیا ہوا ہے, انہوں نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے, اور ان بہانوں سے ہم کیا کریں گے, ہم اس اسلامی حکومت کو ضرر پہنچائیں گے. اور اس کے مقابل ہم کس کو لے کے آئیں, اس کے مقابل ہم اس برطانوی تشیع کو لے کے آئیں. ان کے پاس مرجع بھی ہیں, ان کے پاس علماء بھی ہیں, ان کو ہم پروموٹ کریں کیونکہ ان کی ایک خاندانی حیثیت بھی موجود ہے, ان کو ہم پروموٹ کریں اور ان کے ذریعے خود اس اسلامی حکومت کا جو آج امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ پوری دنیا کے اندر فراہم کر رہی ہے اس کا تختہ الٹ دیں, تاکہ یہ جو اسلام کا نفوذ پوری دنیا کے اندر روز بروز بڑھ رہا ہے اس کو روکا جا سکے. یہ جو برطانوی تشیع ہے اس کے اہداف کیا ہیں, ان کے نعرے کیا ہیں؟ ان کے پاس تین باتیں ہیں, صرف تین باتیں کرنے کو. ایک, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین, کیونکہ قرآن ہمیں صریح حکم دے رہا ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کی بھی توہین, ان کو گالیاں مت دو. پلٹ کے وہ کیا کریں گے, تمہارے سچے خدا کو اس کے اوپر سب و شتم کریں گے, اس کو برا بھلا بولیں گے. یا خود اہل بیت کی سیرت سے ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کبھی بھی اہل بیت نے ان کی مقدسات کا جو ہے وہ احترام پامال نہیں کیا. ہاں حقائق, اس کا مطلب نہیں ہے کہ حقائق کو واضح نہیں کیا, حقائق کو واضح کیا, جو مثبت پہلو ہے تشیع کا, ولایت کا, اس کو بیان کیا, اس کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے, اس کے دلائل جو ہیں وہ بیان کیے, دوسروں کے بتلان کو بیان کیا, لیکن توہین کا, گالی گلوچ کا کلچر, ایک علنی جو توہین کا کلچر ہے وہ عام نہیں کیا, بلکہ دیکھتے تھے آیا اس میں سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں, اور اس کے بعد شخصاً اس کو ان حقائق کو بیان کیا کرتے تھے. لہذا یہ جو تشیع برطانیہ نے بنائی ہوئی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے اہل بیت یعنی جو اہل سنت ہیں ان کے تقدسات جو ہیں, ان کے مقدسات جو ہیں, ان کی پامالی, ان کی توہین کرنا شروع کی. نتیجے میں کیا ہوا, نتیجے کے اندر خود وہابیت کو فروغ ملا, اس کو تقویت ملی, انہوں نے اہل سنت کے درمیان اپنا نفوذ جو ہے وہ بڑھایا. کیا کر کے بولا, یہ دیکھو یہ شیعہ ہیں, یہ کام انجام دیتے ہیں, لہذا تم اگر چاہتی ہو کہ ان کا مقابلہ کرو تو ہماری طرف آ جاؤ. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عزاداری کے اندر جو انحرافات تھے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. جتنے انحرافات تھے اس کو شاعر الہی کا نام دیا اور بولا کہ اب جو شاعر الہی کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. یعنی وہی کام جو آل سعود کر رہے ہیں, وہی کام جو منافقین نے اس دور میں کیا تھا انہوں نے کرنا شروع کیا. شاعر الہی جس کا احترام کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کو بنیاد بنایا گیا تاکہ شیعوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا سکے اور ان کو بیوقوف بنایا جا سکے. اور ایک اور کام ان کا کیا ہے, ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیشہ انقلاب اسلامی کی, رہبر معظم کی اور مقاومتی تحریکوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں. کبھی ان کے منہ سے امریکہ کی مخالفت نہیں سنیں گے, کبھی ان کے منہ سے اسرائیل کی مخالفت نہیں سنیں گے, کبھی ان کو آپ نہیں دیکھیں گے یہ شام میں جا کر ان جہاد کا حکم دے رہے ہیں, کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ عراق میں مقدسات کی جو ہے یہ حفاظت کر رہے ہیں. صرف ایک ان کا جبہ ہے, صرف ایک قوت کے مد مقابل جو ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی قوت ہے, وہ اسلامی انقلاب کی قوت ہے کہ جس کے مقابل تمام استکبار کھڑا ہوا ہے. یہ جو بعض نادان یا نفوذی جو دشمن کے ایجنٹ شیعہ ہیں یہ بھی اس کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی سب کچھ ہے, ان کے پاس بھی زداری ہوتی ہے, ان کے پاس ہم سے زیادہ ٹی وی چینلز موجود ہیں, ان کے پاس دنیا بھر کے اندر مدارس موجود ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک واقعہ ایران کے اندر رونما ہوا, تو ایک گروہ نے لندن کے اندر ایرانی ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا لندن کے اندر, لندن کی پولیس جو تھی وہ کھڑی ان کو دیکھتی رہی کیونکہ ان کے اپنے بندے تھے. انہوں نے اس ایمبیسی کے اوپر قبضہ کیا, کیوں؟ کیونکہ ان کے ایک سرغنہ کو قم میں گرفتار کر لیا گیا تھا. لندن کے اندر اتنی آزادی سے, یعنی آپ کو کبھی اس طرح انقلاب اسلامی کی حمایت کے اندر اقدامات نہیں دیکھیں گے. وہاں پر جو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ ہے یہ آ کر روک دیا جائے گا, لیکن داعشیوں کو آزادی ہے, تشیع انگلیسی کو آزادی ہے, یہ برطانوی شیعہ ہیں, یہ تمام اہل سنت کے مقدسات کی علنی توہین کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی روکنے والا وہاں پر نہیں ہوتا. خود ان کا جو سرغنہ لندن میں موجود ہے وہ کویت کے اندر قید ہوا تھا, تو اسے برطانیہ اٹھا کے لے کے گیا تھا, کویت سے رہا کرا کے لے کے گیا تھا, اور وہاں جا کر اس نے تمام وسائل فراہم کیے تھے. ان سے مقابلے کا حل کیا ہے؟ چاہے وہ وہابیت ہو, چاہے وہ یہ برطانوی تشیع ہو, اس سے مقابلے کا حل مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق. یعنی کیونکہ برطانیہ کا اصل مقصد ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو, شیعوں کو تقسیم کرو, اور پھر ان کے اوپر آسانی سے حکومت کر سکو. لہذا انہوں نے اسی تحت جو ہے یہ کام کیا. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے ان کے مقصد کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھائیں, تو ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر درگیر نہیں ہو جائیں, پھنس نہ جائیں, بلکہ بڑے ہدف کی جانب بڑھیں. وہ بڑا ہدف کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ کا اتحاد ہے. ہم کوشش کریں کہ کہیں ہمارے افعال سے, کہیں ہمارے کردار سے دوسرے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقائق نہ بیان کریں, لیکن حقائق بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا, اور نہ ہر حقیقت اہل بیت نے ہر شخص کے سامنے جو ہے وہ عیاں کر دیا. بعض لوگ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے, بعض دفعہ حالات ایسے نہیں ہوتے, لیکن اس دور میں بھی بعض افراد تھے جو اسرار اہل بیت کو عیاں کر دیتے تھے, اسرار اہل بیت کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جاتے تھے, اور اس سے اہل بیت کی تحریک کو نقصان پہنچتا تھا. اور آج بھی بہت سارے افراد ہیں جو ان اسرار کو دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ اہل بیت کی تحریک کو نقصان پہنچ سکے. ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا جو ہے وہ بنانی پڑے گی. جو جس طرح ہم سے, یعنی آج کے دور سے ہم پہلے دیکھیں, شیعہ اور سنی ساتھ رہتے تھے, وہ اپنے مقدسات کا احترام کرتے تھے, ہم اپنے دلائل بیان کیا کرتے تھے. ہماری مجالس کے اندر ولایت کے دلائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے, امیر المومنین کی حقانیت کا دفاع کیا جاتا تھا. لیکن اسی مجلس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت بھی آتے تھے, لیکن آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ خود آج معاویہ کا دفاع جو ہے کتنے شدت کے ساتھ اہل سنت کے درمیان ہونے لگا ہے. کیوں ہونے لگا؟ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہونے لگا. کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ان تک حقائق پہنچاتے تو آج وہابیت عوام اہل سنت کے درمیان اپنا نفوذ پیدا نہیں کرتی. کل تک جو معاویہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے, آج اس کا عرض بنانے لگے ہیں, آج جو ہے اس کے اوپر نعتیں آنے لگی ہیں. کیوں؟ ہماری غلطی کی وجہ سے. ہم نے وہابیت کو یہ موقع دیا کہ وہ اہل سنت کے درمیان جو ہے وہ اپنا نفوذ پیدا کرے, ان کے مقدسات کی توہین کر کے, مسلمانوں کے درمیان اختلافی باتیں کر کے, اور اس انداز میں کر کے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ مزید اختلاف پھیلے. دوسرا حل جو ہے وہ اتحاد کے بعد وہ اپنے عقائد کا صحیح بیان ہے. ہمیں لوگوں تک اپنے صحیح عقائد کو جو ہے وہ مثبت عقائد جو ہے ہمارے, یعنی جس میں دوسروں کی مخالفت نہ ہوتی ہو. مثال کے طور پر امیر المومنین کی ولایت کا مسئلہ, ہمیں کھل کر اس مسئلے کو بیان کرنا پڑے گا, لیکن طریقے سے, دلائل کے ساتھ, اور ایسے دلائل کے ساتھ جس کو سامنے والا قبول کر سکے. اسی طرح جو مشترک چیزیں ان کو ہمیں بنانا پڑے گا, ان کو طرف, مثال کے طور پہ یہی رسول اکرم کی ولادت ہے, یا خود غدیر. رہبر معظم نے بہت بہترین بات جو کی وہ یہ کہ غدیر کا مسئلہ اتحاد کا مسئلہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی جس طرح رسول اکرم کی ذات کے اوپر ہم اتحاد اور اتفاق کر سکتے ہیں, ہم اہل سنت کے ساتھ غدیر پر بھی اتحاد اور اتفاق کر سکتے ہیں. کیسے؟ ابھی جو اہل سنت کے درمیان مسئلہ رائج ہے وہ یہ کہ ولایت کا جو مولا کا معنی ہے وہ دوستی کا لیتے ہیں, جبکہ ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ ولایت اور مولا کا جو معنی ہے وہ حاکمیت کا ہے, امامت کا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم ان سے بولیں کہ بھائی جو آپ ولایت کا معنی لیتے ہیں, جو آپ مولا کا معنی لیتے ہیں, آئیں اسی کے اوپر ہم غدیر مناتے ہیں. ہم اہل بیت سے, مولا علی سے دوستی کا دن جو ہے وہ غدیر مناتے ہیں. غدیر جو ہے یہ اتحاد اور اتفاق کا ایک مرکز بن جائے گا اس طرح, کیونکہ غدیر کا یہ معنی تو سب قبول کرتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ خود اس کے علاوہ اہل بیت سے مودت کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے, تو ہم اہل سنت کے ساتھ اس مودت کے اوپر جمع ہو جائیں. اور ایک ایسی چیز جو تشیع کا چہرہ بگاڑ رہی ہے اس سے پرہیز کریں. وہ تمام افعال، وہ تمام گفتار کہ جس سے تشیعوں کا چہرہ بگڑتا ہو اس سے ہم پرہیز کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہابیت کا نفوذ جو ہے وہ نہیں پھیلے گا اور اس کے درمیان رکاوٹیں کھڑی ہو سکے گی. اور سب سے اہم مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ وہی مسئلہ ہے جو امیر المومنین نے جب جنگ نہروان ہو رہی تھی اس وقت بیان فرمایا. امیر المومنین اپنے لشکر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قبلہ بھی یہی ہے جو تمہارے مد مقابل جنگ کرنے والے افراد کا قبلہ ہے. تم بھی نماز پڑھتے ہو، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. تم بھی قرآن کو مانتے ہو، یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں. تم بھی نماز پڑھتے ہو، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. تمہارا بھی قبلہ کعبہ ہے، یہ ان کا بھی قبلہ کعبہ ہے. تمام مشترکات ہیں. اب جب ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں تو تمہیں فتنہ یعنی خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کہیں تم حق و باطل کی تمیز دینے میں غلطی نہ کر دو. اس وقت ایک ذمہ داری جو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ یہ کہ حق کے مراکز کو پہچانو. دیکھو کہ اس دور کے اندر حق کا علمدار کون ہے. حق کو پہچانو اور پھر حقدار کو پہچانو. ہم بہت ساری چیزوں سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. ہم علماء سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، ہم مرجعیت سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، ہم مساجد سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، ہم عزاداری سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم حق کے علمدار کو پہچان لیں، ہر دور کے حقدار کو پہچان لیں، تو ہمارے نزدیک یہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی. امیر المومنین نے یہ حل اس دور میں دیا. یہ حل صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ حق کا علمدار کون ہے جو آج پوری دنیا میں تشیعوں کا علم لے کر استقبالی قوتوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، جو آج ان مقدسات کی حفاظت کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا، اگر یہ قوت نہ ہوتی تو آج ہم پتہ نہیں کتنے یوم جنت البقیع کی طرح سیاہ دن بنا رہے ہوتے. آج دشمن ہمارا جو ہے وہ ہمارے مقدسات کی طرف، کربلا اور نجف کی جانب، شام کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. کس نے آ کے ان سب کو روکا؟ ایک شخصیت جسے ہم ولی فقی سے تعبیر کر، اس کی قوت نے آ کر عراق کے اندر، شام کے اندر اور تمام اسلامی دنیا کے اندر اپنی فورس جو ہے وہ نافذ کی اور مقدسات کی حفاظت کی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عراق میں مرجعیت نے اس کا ساتھ دیا اپنے فتوے کے ذریعے. یہ تمام جو ہیں یہ حق کے مصادیق ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج حق کا دفاع کون کر رہا ہے اور باطل کے پیروکار کون ہیں، اور پھر ہمارے لیے جو ہے یہ حق اور حقیقت کو قبول کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ہر دور میں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امام زمانہ کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انقلاب اسلامی ایران کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب کے ساتھ متصل فرمائے. امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مقاومتی قوتیں کفر اور استکبار کے خلاف برسر پیکان ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیں ان کی توفیق، ہمیں ان کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے. تمام مومن مومنات، تمام مسلم مسلمات، تمام شہداء ملت جعفریہ، خصوصاً شہداء مدافعین حرم، تمام علماء کرام خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید قائد علامہ عارف حسینی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.